سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 سن ہجری کے رمضان المبارک کے لائف اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک مناجات حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا.
یا
جدھر دیکھو مدینے کا غرم ہو کرم ایسا شہنشاہ امم ہو کرم ایسا شہنشاہ امم ہو.
اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
میرا نام خداق ہے, میری والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے. میرے کاروبار میں رکاوٹ بہت زیادہ آ رہی, کوئی بھی کام کرتا ہوں تو کام الٹ ہو جاتا ہے یا کام ہوتا نہیں ہے یا کام ہونے سے پہلے بھی پریشانی آ جاتی ہے, کام کرنے کو دل نہیں کرتا. اس کے بارے میں استخارہ کروانا تھا تو میں برکت کے لیے دعا بھی کرے.
اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. عبدالرزاق بھائی انشاءاللہ ابھی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج اور اس مسئلے کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ کو کوئی وظیفہ ہم ضرور بتائیں گے. مزید کالز ہوں تو وہ بھی دے دیجیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام غزنفر فاط ہے, میں چار مہینے سے بے روزگار ہوں جی. کوئی اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں.
کافی عرصے سے بے روزگار ہیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, مزید کالز ہوں تو بھی دے دیجیے.
میں محمد عمر
بول رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے رشتے نہیں ہو رہے اور کام میں رکاوٹیں ہیں اور پریشانیاں ہیں, گھروں میں بیماریاں ہیں, کوئی علاج نہیں ہو رہا, اور 5-6 سال سے تقریباً روحانی علاج مختلف لوگوں سے کروا رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کا اثر نہیں ہو رہا, نہیں علاج ہو رہا. تو برائے مہربانی فرما کر ہمیں کوئی روحانی علاج بتائیں گے.
جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا ابھی انشاءاللہ عزوجل استخارے کیے جائیں گے, اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے ان کو بھی روحانی علاج بتائے جائیں گے. اس دوران ہم شامل کرتے ہیں درود شریف. آپ بھی پڑھیں مدنی چینل کے ناظرین, ناتخواں اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ عزوجل درود شریف پڑھیں گے اور اس دوران آپ کے استخارے کیے جائیں گے.
اللہم صلی علی سیدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
سب سے پہلے ہمارے عبد الرزاق بھائی آپ کی کال تھی, آپ نے کہا کہ کاروبار میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں اور میرے کام پورے نہیں ہو رہے, تو آپ نے استخارے کا کہا تھا, آپ کا استخارہ کر دیا گیا ہے. استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے, آپ کے ساتھ کوئی عملیات نہیں ہے, کوئی بندش نہیں ہے, کوئی اثرات وغیرہ کا سلسلہ نہیں. تو عبد الرزاق بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ کاروباری رکاوٹیں دور کرنے کے لیے فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے 550 مرتبہ یا رزاقو, اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفات انعام ہے, یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ آپ پڑھیں. انشاءاللہ عزوجل کاروبار میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور ہوں گی, رزق میں برکت رہے گی اور آپ کے تمام جائز کام پورے ہوں گے. اس کے بعد غزنفر بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ کافی عرصے سے میں بے روزگار ہوں. غزنفر بھائی آپ کو چاہیے کہ فرائض کی پابندی ہو اولاً, ساتھ ساتھ ان نوافل کی کثرت کیجیے, اشراق و دحا کی نماز آپ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے, انشاءاللہ عزوجل رزق میں برکت رہے گی. عمر بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے مرکز الاولیاء لاہور سے قول کی اور آپ نے کافی اپنی پریشانیوں کا اظہار فرمایا اور آپ نے کہا کہ رشتوں میں بھی ہمارے بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں, کام ہمارے پورے نہیں ہو پاتے, پریشانیاں ختم نہیں ہو پاتی. پریشانیاں ختم ہونے کا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیاں ختم فرما دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو. رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 11-11 بار درود شریف پڑھ کر آپ صرف شادی کے لیے دعا مانگیں, اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت ناجائز رسمیں بشمول فلمیں ڈرامے گانے باجے اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے, یہ نیت ہونی چاہیے. اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے, 90 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں, اور اگر اس دوران مغنی وغیرہ ہو بھی جائیں تب بھی اس عمل کو آپ جاری رکھیں, موقف نہ.
پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مجھے مشتاق بھائی کی گناہ سننی ہے. اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی.
فرمائش ان کی مشتاق بھائی کی نعت کی پوری کر دیں. چلا دیئے ماشاءاللہ سبحان اللہ, چلائیے حضور.
اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی, بخشی اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی.
آفتاب احمد مدنی باب المدینہ کراچی سے ہمیں باپا جان کی منقبت سنا دیجئے کوئی بھی.
مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، یہ تیرا اونچا نام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
اگر انسان کی کسی کے ساتھ دوستی ہے تو وہ اس کو بہت کچھ تحفے تحائف دیتا جب دوستی ہوتی ہے، تو کسی بھی وجہ سے اس میں تعلق خراب ہو جانا یا دوستی ختم ہو جانا، تو اس کے بعد اگر وہ تحفے تحائف واپس لینا شروع کر دے یا اس کی ڈیمانڈ کرے یا اس کو لگے کہ میں واپس نہیں مل سکتا تو لوگوں کو اس کو جتانا شروع کر دے، تو اس کے بارے میں آپ کا یعنی کیا بیان ہے کہ یہ کس طرح کا عمل ہے؟
یہ تحفے کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو کسی چیز کا بلا عوض مالک بنا دینا. تو اب اس میں عرف کا بھی اعتبار ہوتا ہے بعض صورتوں میں، تو یہاں تو عرف یہی ہے کہ جب ایک دوست نے یا ایک عام آدمی نے بھی کسی کو تحفہ دے دیا تو وہ واپس نہیں لیا جاتا، اور ویسے بھی تحفہ دے کر واپس طلب کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، واپس لے نہیں سکتا اس کو کہ واپس مجھے دے دو، تو یہ نہیں لے سکتا. ہاں خود وہ اگر اپنی مرضی سے دے دے تو وہ دوسری بات ہوتی ہے کہ یہ ایک جدید تحفہ ہے، نیا تحفہ ہے. اب میں بہار شریعت کا جزئیہ پڑھ دیتا ہوں. یہ لکھا ہے کسی کو چیز دے کر واپس لینا بہت بری بات ہے. حدیث میں ارشاد ہوا اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کتا قے کر کے پھر چاٹ جاتا، لہذا مسلمان کو اس سے بچنا ہی چاہیے. مگر چونکہ ہبہ یعنی تحفہ ایسا تصرف ہے کہ واہب یعنی تحفہ دینے والا اس پر لازم نہیں، اگر دے کر واپس ہی لینا چاہے تو قاضی واپس کر دے گا، اسے نہ واپس لینے پر مجبور نہیں کرے گا، اور یہ واپس لینے کا حکم بھی حدیث سے ثابت ہے. مگر سب جگہ واپس نہیں کر سکتا، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں واپس لے سکتا ہے اور بعض میں نہیں. اب اس کی تفصیل بہار شریعت کے 14 حصے میں ہے اور مکتبۃ المدینہ کی 3 جلد، بہار شریعت کی 3 جلد میں حصہ 14 اس میں ہبہ یعنی تحفہ گفٹ تو اس کا بیان ہے، اس کو مزید پڑھ لیں. تو اب یہ کہ جہاں یہ لینے کی اجازت نہیں، جو میں نے کہا نا مکروہ تحریمی وہ درست تھا، مکروہ تحریمی تو ہے، یہ شرعاً اس کا حق نہیں ہے مانگنے کا، نہ مانگے. اور اگر وہ برا بھلا کہہ رہا ہے تو پھر تو یہ غیبتیں تہمتیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں گناہوں کا صدور ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے.
بابا یہاں پر یہ وضاحت غالباً کرنی چاہیے نہیں کہ اس سے مراد تو وہ شاید تحفہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو کہ ایک دوست دوست کو دے رہا ہے، اور یہ دونوں مطلب کہ جیسے مرد ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس جگہ پر اپنی کوئی گرل فرینڈ کو تحفہ دینا چاہتا ہے اور اس نے یہ لڑکی جو گرل فرینڈ کو جو تحفے دیتے ہیں دوست، اس کو گرل فرینڈ لڑکی دوست، تو ان کو تحفہ دینے کا بھی کیا یہی معاملہ ہے؟
گرل فرینڈ تو رکھنا پہلے کیسا
کیسا فرمائے.
گرل فرینڈ تو رکھنے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے نا،
درست.
اور پھر اس کے مجازی کی وجہ سے تحفہ دینا تو یہ تو رشوت ہے، حرام ہے، اور یہ تو اس کی ملک بنے گا نہیں جس نے لیا، اس لڑکی پر فرض ہوگا کہ اسی کو واپس دے دے. اور اسی طرح اگر کسی نے مرد نے مرد کو تحفہ دیا، یعنی امرت کو مثلا کسی نے امرت کو اس لیے تحفہ دیا کہ وہ ہلے ہلانے کے لیے، تو یہ بھی اس کے مجازی ہی کی ایک صورت ہے کہ معاذ اللہ امرت سے بھی تو لوگ دوستیاں کرتے ہیں، ان سے بھی تو عشق کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. اس طرح کی وہ ناپاک، یہ اپنے منہ سے پاک بولنے سے نہیں پاک ہو جائے گا کہ میری پاک محبت ہے، اپنے دل پر غور کرے کہ جی کیا چاہتا ہے. تو گندی لذت آتی ہے نا, تو یہی تو شرارت ہے شیطان کی. تو اس لیے وہ اگر کسی امرت کو ہلانے کے لیے کسی نے تحفہ دیا تو یہ بھی رشوت ہے, یہ بھی حرام ہے. اس امرت کو چاہیے کہ قبول نہ کرے, اگر قبول لیا تو واپس لوٹا دے اور اسے دوستی سانس بعد میں لے پہلے توڑ دے.
یہ آپ نے جو بھی توجہ دلائی ہے کہ اس کا رشوت دینا, یہ جو تحفہ دے رہا ہے ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کو, بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کو جو تحفہ دے رہا ہے یہ رشوت ہے, اس کا دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ساتھ ہی امیر سنت نے یہ بھی توجہ دلائی کہ جس لڑکی کو تحفہ ملا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ یہ تحفہ واپس لوٹا دے. لہٰذا اگر ایسی کوئی اسلامی بہنیں مدنی چینل پر ہیں کہ جو اللہ نہ کرے اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہیں اور انہوں نے اس طرح کے تحفے لے لیے, تحفہ لیتے وقت تو اچھا لگتا ہے, اگر اس طرح کے اگر آپ نے تحفے لے لیے ہیں تو اب آپ پر لازم ہے کہ وہ تحفہ اس کو واپس لوٹا دیں اور اس تعلق کو آج ہی ختم کر دیں کہ اس میں تباہی اور بھرپور انداز سے تباہی ہے اور گھر کے گھر اور خاندان کے خاندان ٹوٹنے اور اجڑنے کی, عزت اور عصمت اجڑنے کے اس میں پورے پورے مواقع ہوتے ہیں. تو خدا را رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں یہ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس معاملے میں اپنا کوئی پختہ ارادہ کریں, عزم کریں, جو اب تک گناہ ہوئے ہیں اس کی معافی بھی ہو, تلافی بھی ہو, اور آج سے اس مصیبت سے جان چھوڑانے کی آپ کو اچھی سی نیت بھی کر لیں.
اگر کوئی لڑکی گرل فرینڈ نہ ہو, صرف ساتھ آفس وغیرہ میں کام کرتی ہو, کیا اسے بھی گفٹ نہیں دے سکتے؟
غیر عورت سے بے تکلفی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, بلکہ یہاں تک احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ عورت کو سلام نہ بھیجے. تو جب سلام بھیجنے کی اجازت نہیں تو تحفہ دینے کی کیسے اجازت ملے گی؟ کیونکہ اس سے عورت سے مرد کی پنگیں بڑھیں گی اور یہ قریب آئیں گے آپس میں, ان کے وہ لچک پیدا ہوگی, اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم میں عورت کو یہ حکم ہے کہ عورت ایسی لوچدار اور نرم گفتگو نہ کرے جس سے من کا روگی, نہ دل میں جس کے روگ ہو وہ للچا ہے. عورت کو بھی چاہیے کہ غیر مرد سے نرم گفتگو نہ کرے. پھر یہ کہ بہار شریعت میں لکھا کہ عورت, ان اجنبی عورت مراد ہیں, غیر عورت جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو. تو ایسی عورت کے یہاں اگر میت ہو جائے تو تعزیت کی بھی اجازت نہیں ہے, اسے تعزیت کرنا بھی منع ہے. جب تعزیت کی اجازت نہیں ہے تو اب اس کو تحفہ دینے کی اجازت کہاں سے لائیں گے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے ملاحظہ کیا ننے مدنی منے اور مدنی منیوں کا سلسلہ روشن مستقبل.
کاش میں بن جاؤں مدینے चिट्ठी मिली हो।
मदनी मुन्ने आपको सिंधी जबान में बयान सुनाएंगे, जो सिंधी जबान जानते हैं वो तो खुश हो जाएंगे। बयान तवज्जो के साथ समाप्त फरमाए। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अचो सजा मदनी मुन्ना मां तांके कोल्ड ड्रिंक जो एकड़ो नुकसानात बुधावा तो कोल्ड ड्रिंक में गंदी गैस कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हुंदी आहे जेंजी वजह सा बुलबुला इंदा आहिन हिंसा आरी तौर ते जायको तो जरूर मिलदो आहे लेकिन ये बुलबुला गंदी आहिन जहरीली गैस जा हुंदा आहिन जेका असा साह जे जरिए खत्म करदा आयूं। यह खतरनाक गैस कोल्ड ड्रिंक के जरिए जिस्म के अंदर वेंदी आहे बल्कि गैर फितरी यानी अननेचुरल अमल आहे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
चले आपने बहुत अच्छा हमें सिंधी जबान में बयान सुनाया, ये आपको आम का तोहफा दिया जा रहा है। अच्छा ये बताए क्या बता रहे थे सिंधी जबान में, क्या बता रहे थे उर्दू में बताइए अब आप। उर्दू में क्या बता रहे थे अब, किताब से नहीं ऐसी बताइए क्या बता रहे थे। ये बता रहे थे कि बोतल पीते ना, बोतल कोल्ड ड्रिंक पीते ना, काले रंग की होती है सफ़ेद रंग की होती है, पीते ना बोतल, तो जो बोतल होती है ये पीना नुकसानदेह, ये पीना नुकसानदेह, इसमें जो आप ज़मीन पे डालेंगे बुलबुले उठ रहे होते ना बोतल के अंदर, बुलबुले आ रहे होते हैं, देखें आपने बुलबुले आ रहे होते ना, बड़े शौक से पीते हैं बोतल, कोई काली वाली बोतल पीता है, कोई सफ़ेद वाली बोतल पीता है, तो ये क्या होते हैं, ये
बुलबुले,
बुलबुले थे उनको क्या कहते हैं। बोतल के अंदर क्या होता है, गैस होती है। ये जो बोतलें होती हैं ये अच्छी नहीं होती हैं, ये नहीं पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, इससे पेट जो है ख़राब हो जाता है, दांत ख़राब हो जाते हैं, इसमें चीनी होती है, ये चीनी जो है दांतों को ख़राब कर देती है। बहुत से बच्चों के आपने देखो काले काले दांत हो रहे होते हैं ना, दांत झड़ जाते हैं गल जाते हैं, तो ये बोतल जो है छोटे बच्चों को नहीं पीनी चाहिए, बल्कि किसी को भी बोतल नहीं पीनी चाहिए। आप क्या बोल रहे थे बोलो, करीब तो आओ। अच्छा ये देखें, ये बता रहे हैं कि हम बोतल नहीं पीते, हमारी अम्मी जो है हमें बोतल नहीं पिलाती, हम बोतल नहीं पिएंगे, ऐसे काटिस करके बोतल नहीं पिएंगे, बल्कि क्या पिएंगे, दूध पिएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि दूध तो अच्छा होता है, दूध दूध अच्छा होता है, दूध पीना चाहिए। दूध क्या पढ़ के पीना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूध पीने के बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन।
इसके बाद पेश किया गया शरई रहनुमाई के लिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत।
रोजे की हालत में मिसवाक और ब्रश कर सकते हैं,
रोजे की हालत में मिसवाक करना ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है। और रहा ब्रश करना, तो ब्रश अगर बगैर पेस्ट के हो, सिर्फ ब्रश से ही दांतों की सफाई करना मकसूद है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा ब्रश के साथ, तो अब ये ज़रूर बिला ज़रूरत सहीहा ऐसा करना ये मकरूह है। और इसी तरह मंजन इस्तेमाल करना या इस और नमक वगैरह इस्तेमाल करना, इस ये बिला ज़रूरत मकरूह है रोज़े की हालत में। और अगर इस पेस्ट का या मंजन का कोई ज़र्रा हलक से नीचे उतर गया तो रोज़ा भी टूट जाए,
रोज़ा भी टूट सकता
है। मेरा सवाल ये है कि रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट करवाया जाए तो क्या वो सही है गलत?
रोज़े की हालत में खून देना या टेस्ट के लिए देना या खून चढ़ाना, इसमें से किसी भी अमल से रोज़ा नहीं टूटता।
ठीक है, यानी रोजे में अगर किसी ने, जैसे ब्लड टेस्ट में एक खौफ ही होता है कि ब्लड निकालते हैं उस वक्त थोड़ा सा अंदर भी चला जाता है, तो कल आपने बयान किया था कि नस के जरिए अगर कोई चीज आ रही जा रही है तो उससे रोजे पे असर
इसका नहीं असर नहीं पड़ेगा।
ठीक है,
मैं कमर जमान तारी पिंडदाना खानटोका से बोल रहा हूँ, और मेरा ये सवाल है कि जो शाह की जो वितर होते हैं आखिर में तरावी के बाद अदा होते हैं, जो शख्स जमात के साथ नमाज अपना जिसकी रह जाती है जमात के साथ नहीं पढ़ता, अब वो वितर जो है वो जमात पढ़ सकता है इमाम साहब के पीछे?
इसमें यही है कि वितर की, यानी अगर किसी के ईशा के जमात फ़र्ज जमात से रह गए तो वो वितर भी तनहा पढ़े, लेकिन अगर उसने वितर जमात से पढ़ लिए तो कोई गुनाह नहीं है।
मैं गंबर से बात कर रहा हूँ, फयाज हुसैन मेरा नाम है। राजगीर का सुना है मैंने कि वो कहते हैं लोग के राजगीर जो है नबी पाक ने बद्दुआ दी थी, क्या सही है क्या गलत है? جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
راجگیر یعنی مستری کو نبی پاک نے بد دعا دی تھی. اس حوالے سے
لوگوں میں اس طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ اللہ کچھ مستری دیکھے اور جمعے کی نماز تھی, اس طرح کا لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کام کر رہے تھے, نماز کا بولا لیکن پھر بھی وہ کام چھوڑ دیا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے گئے تو وہ کام میں ہی مصروف رہے, واپس آئے تو بھی کام میں لگے ہوئے تھے. یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی دعا ضرر کی ہلاکت کی فرمائی تھی, لیکن ایسا ہمیں کتابوں میں ابھی تک پڑھنے کو نہیں ملا. یہ عوام میں مشہور ہے اور شاید اس راج اور مستری برادری کے لیے شاید ان کو نیچا دکھانے کے لیے کسی نے کوئی اس طرح کا واقعہ گھڑ لیا ہے یا کیا ہے, لیکن اس واقعے کے ابھی تک ہمارے اصل
اصل نہیں ہے. لیکن یہ بات تو ہے کہ نماز کے اوقات کام چھوڑ دینا چاہیے, اور بعض اوقات یہ مستری لوگ اتنا مصروف ہو جاتے ہیں اپنے کام میں کہ نمازیں چلی جاتی ہیں, تو وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک میسج آیا حضور کے, کیا مدینہ شریف کی بھی تصویر توغرا جو ہے وہ تعظیم کے طور پہ نہیں لگا سکتے؟
تصاویر کا جہاں پہ کہا گیا نا کہ تصویر کی تعظیم جہاں پر ہو
جی,
تو وہاں ہے زندہ
جی,
یعنی زی روح کی جاندار کی تصویر کی جہاں پہ تعظیم ہوگی تو یہ حکم اس سے متعلق ہے. مدینہ منورہ, گنبد خضرا, کعبۃ اللہ شریف یا حجر اسود یا مختلف مقامات کی اگر تصاویر ہیں, یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی جالیوں کی تصویریں ہیں, تو ان تصاویر کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ان کا لگانا باعث برکت ہے.
صحیح.
میرا نام محمد غلام مصطفیٰ عطاری ہے, میں باون مدینہ کراچی سے گلبار کے علاقے سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ آپ کی سوال ہے, اگر کسی کو روزے کی حالت میں غسل فرض ہوا ہے تو وہ کیا کرے؟
سو رہا تھا, سوتے میں جو غسل فرض ہونے کی صورت ہوتی ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا, اور اس میں جو غسل کے فرائض ہیں نارمل تین, وہ تینوں فرائض ادا کریں گے. اور لوگوں میں بعضوں میں یہ وسوسہ ہے, یہ پتہ نہیں کس نے پھیلا دیا, جب ہم چھوٹے بچپن میں ہوتے اس وقت سے یہ سنتے آ رہے تھے, کبھی ایسا ہو جائے تو ایک فرض تو ادا کر لیں نہانے کا پورے, اور دو جو فرض ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا وہ افطار کے بعد کریں.
اللہ,
اب یہ پتہ نہیں کس نے عوام میں پھیلایا ہوا تھا. دعوت اسلامی کا ماحول الحمدللہ میں بچپن سے ہی مل گیا, تو یہ اصلاح ہو گئی کہ یہ مسئلہ غلط ہے.
ٹھیک ہے,
تو اصل یہ ہے کہ کلی کرنا کس کا نام ہے؟ منہ کے ہر ہر حصے میں پانی پہنچے اس کا نام ہے, اور ناک, دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا پہنچانا. تو یہ کام روزے کو محفوظ رکھتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں,
کرنے پڑیں گے ورنہ پاکی نہیں ملے گی,
ورنہ پاکی نہیں ملے گی. اب ان کی ظہر کی نماز, عصر کی نماز یہ نہیں ہوگی پھر.
صحیح. یہ بتا دیں حضور, آنکھ میں کیا دوائی ڈالی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں؟
آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا.
پھر قلب کو مزید نیکیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے آپ نے ملاحظہ کیے نگران شورا کے مدنی پھول, اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں. سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ و بغض رکھنا یہ حرام ہے. اب آپ غور کریں, کسی نے ہم پر نہ تو ظلم کیا, نہ ہی ہماری جان و مال وغیرہ میں کوئی حق تلفی کی, پھر بھی ہم اس کے لیے دل میں کینہ رکھیں, تو یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور یقیناً یہ آپ سمجھتے ہیں میرے مدی چینل کے ناظرین حاضرین, یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے فرض علوم میں شامل ہیں, کہ اگر کینہ اور بغض کا پتہ ہی نہیں ہے, حسد کا پتہ ہی نہیں ہے, غیبت و چگلی کا پتہ ہی نہیں ہے, تو بچیں گے کیسے؟ اب نہ جانے کون چگلی لے کر بیٹھا ہے, کون کینہ و بغض لے کر بیٹھا ہے, کون غیبتیں لے کر بیٹھا ہے, اور کون کون کیا کیا برائیاں لے کر بیٹھا ہے. آپ غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں, پھر بغض اور کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس بغض سے واپس پلٹ آئیں. کس وجہ سے آپ کینہ بھول سکتے ہیں؟ اس نے نہ آپ کے باپ کو مارا, نہ ماں کو مارا, نہ جائیداد دی, نہ حق تلف کیا, نہ جان و مال میں آپ کی کوئی سے نقصان پہنچا. بس ایسے ہی اس کے پیچھے حسد تو نہیں ہے کہ اس کی شہرت کی وجہ سے, اس کے نام کی وجہ سے, اس کے دولت کی وجہ سے, اس کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو کوئی سے حسد ہو گئی, حسد پھر کینہ اور بغض کی صورت میں آ گئے، ابھی کینہ بغض ہوا تو بدگمانی آ گئی، بدگمانی آئی تو ساتھ ساتھ غیبتیں شروع ہو گئی۔ آپ سوچئے کتنے حرام کام میں پڑ جاتے ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے۔
حد ذلیل و خوار ہوں، بلدایا بدکار ہوں، حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما
میں کوئی اقبال جرم کرے تو سزا ملتی ہے، مگر تیری رحمت بھری بارگاہ میں کوئی اپنے جرموں کا اقرار کر لے تو اسے معافی سے نواز دیا جاتا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ،
چھپ کے لوگوں سے
کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔
ہم نے اپنی اولاد کی ان خطوط پر تربیت کرنے میں ہم کتقدر ناکام یا کامیاب ہے اس کا فیصلہ اب آپ اور ہم سب اپنے موجودہ معاشرے سے کریں۔ یہی نوجوان، یہی طبقہ ہے، یہی جنریشن ہے جو مارکیٹ میں ہے، باہر ہے، اور باہر آ کر یہ جو کچھ کر رہی ہے وہ سب آپ جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا، یہ پوچھا جائے گا۔ پیرنٹس اسپیشلی طور پر
توجہ کے ساتھ سنیں. حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار متقی پرہیزگار بنانا ہے. اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں, انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے. کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے. ہم نے ہمارے بچوں کی تربیت کیا اس نہج پر کی. اور پھر یہ حدیث دوبارہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ شعب الایمان کی روایت ہے کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہماری بہت کمزوری اس وقت. یوں سمجھے کہ میں نے ایک یونیورسل پرابلم کو چھیڑ دیا ہے. ہم یو کے جائیں, یورپ جائیں, افریقہ جائیں, دنیا کے جس ملک کا آپ نام لو ہم جائیں, جو والد وغیرہ ملتے ہیں نا, انڈرسٹوڈ سے ایک اجتماع ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ملتے ہیں. اگر میں کہوں کہ ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, یقیناً یہ مبالغہ نہیں ہے. تو جب ملتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ دعا کا کہنا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اپنا حال دل سنانا ہوتا ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ ایک بہت بڑی تعداد والد حضرات کی وہ ہے جو یہ کہتی ہے دعا کریں ہماری اولاد نیک بن جائے. اولاد ماں باپ کے لیے اپنے دل میں درد رکھ رہی ہے اور ماں باپ اپنی اولاد کے بگڑنے کا دل میں درد رکھ رہے ہیں. پرابلم یہ ہوا کہ جب اس کی 3-4 سال کی 5 سال کی عمر تھی, جہاں سے ہم نے اس کی تربیت کو بہت زیادہ سیریس لینا تھا. شروع سے ہی بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں, گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو شروع سے ہی جب اس کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوئی, سننے کی صلاحیت پیدا ہوئی, جب ہم نے اس کو جو کہا کہ بیٹا یہ اٹھا کر دو, تو بچہ سمجھنے لگا کہ میرے ابو مجھ سے اس چیز کا مانگ رہے ہیں. بیٹا وہ اٹھا کر دینا. اب وہ بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گلاس اٹھا کر دینا, بیٹا یہ پلیٹ اٹھا کر دینا, بیٹا یہ دسترخوان سے چمچ اٹھا لو. اب بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ دسترخوان سے چمچ اٹھا رہا ہے, پلیٹ نہیں اٹھا رہا. بیٹا یہ شیشے کا گلاس اس کو رکھ دو, یہ ٹوٹ جائے گا. آپ کا بچہ آپ کی سن کر شیشے کا گلاس رکھ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ ٹوٹنا کس کو بولتے ہیں. بیٹا سنبھال کر کچن میں لے جانا, سالن گر نہ جائے. اب وہ سنبھال کے جس طرح بچہ چل رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اتنا سمجھدار ہو گیا کہ میرے اشارے کو, میری عبارت کو, میری بات کو یہ محسوس کر رہا ہے, میرا بچہ سن رہا ہے. اب آپ اس کو بتائیے کہ بیٹا کہ وہ درست راستہ کون سا ہے. آپ اسے برتن کا تحفظ دکھا رہے ہیں, آپ اسے بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہیں. آپ نے اس کو منع کر دیا, بیٹا فریج کو ہاتھ مت لگانا, فریج خراب ہو جائے گا. بیٹا چولہا جلتا ہے, ہاتھ مت لگانا, ہاتھ جل جائے گا. یہ فرائی مجھے دے دیں بیٹا, بھی گرم ہے. اتنی سمجھ جب اس میں آ گئی ہے تو اب آپ نہیں جان سمجھتے کہ یہ وہ وقت ہے کہ میں اس کے اندر دین اور مذہب اور دینداری کی باتیں اس کے ذہن اور اس کے عادتوں میں ڈالنا شروع کروں. کہ جب نماز کا وقت ہو تو ٹھیک ہے, یہ لیٹے لیٹے سجدہ کر دے گا بچہ, یہ ادھر دیکھے گا, ادھر دیکھے گا, یوں کرے گا, یوں کرے گا, ایسا آ جائے گا. لیکن ماں کے ساتھ بچہ کھڑا ہو کر نماز تو پڑھے. فون کی گھنٹی بجے اور آپ کہہ دیں بیٹا منع کر دو, ابو گھر میں نہیں ہے. اب آپ ایک طرف بیٹا منع کر دو, ابو گھر میں نہیں ہے, جھوٹ کی تربیت کر رہے ہیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تربیت کریں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ نہیں بولتے. بیٹا یوں شکایت نہیں کرتے, بیٹا یہ غیبت ہو گئی, غیبت نہیں کرتے. نابالغ کا گناہ نہیں ہے, لیکن اس کی تربیت کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں اور باپ کی. کیا والدین اپنی اولاد کو غیبت سے بچنے کا درس دیا, چغلی سے بچنے کا درس دیا, آپس میں جو بھائی بہن میں بچپن سے ایک حسد کا اور وہ جیلسی کا جو کانسیپٹ ہے, نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے, نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے, نہیں یوں نہیں کرتے, اس کو بیٹا حسد کہتے ہیں. اس کو اس کی لینگویج میں سمجھا دیں, اس کو اس کی زبان میں سمجھائیں. آپ نارمل طور پر اس کو لے لیجئے, بٹ ڈراپ ٹو ڈراپ, ڈراپ ٹو ڈراپ, ڈراپ ٹو ڈراپ آپ کچھ ڈالے تو صحیح اس کے اندر. تاکہ اس کی تربیت تو ہو. پھر بعد میں ہمارا ہوش آتا ہے, بعد میں ہم سمجھتے ہیں کیا کرنا ہے, بعد میں ریئلائز کرتے ہیں, ایک مسٹیک سامنے آتی ہے کہ اوکے تو اب مسٹیک کو درست کرنے کے لیے ٹیک ٹائم, اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, حکمت عملی چاہیے ہوتی ہے, تدبر چاہیے ہوتا ہے, نرمی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا ماحول دیں, اس کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے کے جائیے. اتنا سمجھدار بچہ ہے, 8-10 سال کا ہے, اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے جائیے, انشاءاللہ تعالی امید ہے بہتری کی آئے گی. فیضان سنت کا درس میں بٹھا دیجئے, مدنی چینل دکھا دیجئے, مدنی مذاکرہ دکھا دیجئے, اپنے ساتھ کسی اجتماع میں لے کر آ جائیے. یوں مطلب کہ تھوڑا سا گریجولی کریں, آپ ڈائریکٹ نہیں اتنا اپروچ کریں, تھوڑا تھوڑا پھر اپنے کریکٹر اور اپنے کردار کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں, انشاءاللہ تعالی سب. ایک چیز بگڑی ہے نا, اب کیا مطلب کہ اوور نائٹ تو راتوں رات تو نہیں بگڑی, سالوں نکل گئے, تو اب اس کو درست کرنا ہے تو ٹیک ٹائم, حکمت عملی کے ساتھ کام لیں, انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. البتہ جو ینگسٹر جو اولاد اس وقت میرے ساتھ بدری چینل میں موجود ہیں, سو پلیز 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 آپ ہرگز ہرگز نافرمانی کا راستہ اختیار مت کیجئے. ماں باپ اگر آپ کو کوئی اچھی اور عمدہ بات بتاتے ہیں, عمدہ بات سکھاتے ہیں, لے لیجئے. آپ بولو کہ ہمیں یوں نرمی, ٹھیک ہے, بات آپ کے مطلب کی ہے, بات آپ کے کام کی ہے, آپ کی اصلاح کی ہے میرے بچوں, تو مان لیجئے. ماں باپ کبھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے, ماں باپ اچھا ہی چاہتے ہیں. اگر آپ کو وہ ڈائریکشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے بچوں اس میں فائدہ ہوگا. ماں باپ اگر اللہ کے اور رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جاتی, ادروائز تو ماں باپ کی تو بات مانی جائے گی نا, کہ ان کی اطاعت اور ان کا حکم ماننا بھی تو رب کا حکم ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, مجھے کچھ وصیت کیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو, اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو.
رب کی ہوئی عطا ہے, رمضان آ گیا ہے, رب کی ہوئی عطا ہے, رمضان آ گیا ہے, توبہ کا دل کھلا ہے, رمضان آ گیا ہے, کھلا ہے, رمضان آ گیا ہے, رحمت ملے گی سب کو, بخشش ملے گی سب کو, رحمت ملے گی سب کو, یہ کہہ رہی ہوا ہے, رمضان آ گیا ہے, یہ کہہ رہی ہوا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان رمضان رمضان.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
آج جن مبارک ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, مالکی جو دنیا بھر میں ہیں.
اوکے.
یہ ان کے فالوورز ہیں. اصل میں ان کا جو بہت بڑا حصہ جو ہے نا ان کی پہچان کا, وہ عشق رسول اور عشق مدینہ ہے.
اللہ اللہ.
آپ کا جو پیدائش کا جو سن ہے وہ 93 سنہ ہجری ہے, 93 ہجری.
اوکے.
آپ کے جو وصال کی جو تاریخ ہے یہ ہے 179 سنہ ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں آپ کا مدفن رہا. البتہ ان کے عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے. ان کے ابتدائی حالات ایسے تھے کہ یہ مکان کی چھت توڑ کر اس کی کڑیوں کو بیچ کر کتابیں وغیرہ خریدا کرتے تھے.
اللہ,
اتنی غربت تھی. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہم پڑھتے ہیں, امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگردوں میں شامل.
یا اللہ.
فرماتے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے میں نے جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو.
اللہ اکبر.
انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
معاف کیجیے گا, آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا مفتی صاحب.
نہیں, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو اور عشق و محبت کا ذکر نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
واقعی ان کی سیرت کی تو کیا بات ہے مفتی صاحب, مزے کو مزہ آ جاتا ہے.
ایک بات میں شامل کروں گا, آج بھی اہل مدینہ کے دلوں میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت محبت پائی جاتی ہے.
ماشاء اللہ.
اب کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹرز نا بتا دیتے ہیں کہ جسے یہ بیماری ہے, جسے مثال کے طور بتا دیا کہ جو ہے آپ کو کینسر ہے, تو گھر والے جو ہے نا بس اوقات یہ بات چھپاتے ہیں اور مریض کو بتانے نہیں دیتے ہیں کہ اس کو پتا نہ چل جائے کہ اس کو کینسر ہوا ہے. اب یہ کہ مریض جو ہے نا اسی طرح سمجھتا ہے کہ میں سیٹ ہو گیا ہوں نا, اب اس کو کوئی چھوٹی موٹی جھوٹی موٹی بیماری بتا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ بیماری ہو گئی ہے, لیکن اس کو جو حقیقی بیماری ہوتی ہے نا وہ بتاتے نہیں ہیں. اب اسی طرح جو بھی ملاقات کرنے آتا ہے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, دیکھو آپ ملاقات کرنا لیکن آپ کو اس بیماری کا پتہ ہے, لیکن آپ وہ بیماری نہیں بتانا اس کو کیونکہ ہم نے اس سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تو اسی طرح پورے خاندان والے جو چھپا کے رکھتے ہیں, جو ملاقات کا سلسلہ چلتا ہے, تو آیا کہ اس کو بتا دینا بہتر ہے یا اس کو نہ بتایا جائے؟ بابا ذرا اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
دیکھا جائے تو اس کو بتا دینا بہتر ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. تھوڑا گھبرائے گا, پریشان ہوگا, مگر یہ پریشانی اس کی عارضی ہوگی. کینسر کے بہت سارے مریض میں نے دیکھے جو مطلب یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن بظاہر نارمل ہوتے ہیں. ان کو شروع میں ایک دم یعنی کہ جب رپورٹ کروانے جاتے ہیں اور ڈاکٹر بولتا ہے نا بایوپسی کرواؤ تو آدھی جان نکل جاتی ہے. اگر یہ پتہ ہے کہ بایوپسی کیوں کرتے ہیں, جو سمجھدار لوگ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بایوپسی کیوں کرتے ہیں, کینسر کا ٹیسٹ کا نام بایوپسی ہے, وہ گوشت کی ٹکڑی لیتے ہیں اس کا, تو اب رپورٹ کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ دعائیں کرواتا ہے بیچارہ کہ میری رپورٹ دیکھو صاف آ جائے, دعا کرو وغیرہ. اب رپورٹ آ گئی, اب خدا نہ خواستہ بھی کیا, وہ اللہ نے چاہا اور نکلا کینسر, تو وہ مریض کو تو یہی بول بچن دیں گے مبارک ہو آپ کی رپورٹ کلیئر آ گئی, اب یہ سیٹ ہو گیا. گیا تو اب ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں مریضوں کو, اب بتاتے ہیں. ڈاکٹر کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر مریض کو بتائیں گے نا تو یہ علاج میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گا خوف کے مارے, ورنہ علاج میں تعاون نہیں کرے گا تو مزید مصیبت میں پڑے گا. اچھا, اب یہ کہ دینی حوالے سے اس طرح کے مہلک مرض میں بتانا مفید بھی ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی طرف رجوع کرے, قرضہ ہے تو وہ ادا کر دے. ایک صورت تو یہ کہ اس کو بتا دیا جائے. اب بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بتا دیں گے تو مرض کی شدت بڑھ جائے گی. کسی کا بچہ ہے اور وہ اس کو ایسا کوئی الٹا سیدھا مرض خوفناک لگ گیا, اب بچے کی ماں کو بتائیں گے تو بچے کی ماں کو کچھ ہو جائے گا. تو ایسی صورتوں میں ضرورت کے وقت, جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے, اس میں توریہ کی اجازت ہے. توریہ مانے پہلو دار بات. بلڈ کینسر کی مثال مجھے یاد ہے, بلڈ کینسر ڈکلیئر ہوا کسی کا اور اس کو چھپانا ہے کہ نہیں, اگر چھپائیں گے نہیں اسے تو اس کو پھر ہارٹ پرابلم بھی ہو جائے گا مثلا, یا اور کہیں اٹیک ہو جائے گا اس کو, تو اب چھپانا ہے, ضرورت ہے. تو اب پہلو دار بات کہ اس کو یہ کہا جائے کہ خون میں جراثیم ہو گئے, یہ پہلو دار بات بھی نہیں, صحیح ہے خون میں جراثیم ہو گئے تو یہ جھوٹ نہیں تو سچ ہے. تو ماں باپ کی مثال یہ کہ بچہ ہے, جیسے کہ بچہ پیدا ہوا یا بچہ کہیں گر کر اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا, یا بچہ فوت ہو گیا اور ماں یا باپ زخمی پڑا ہے, اب اس کو کیا کہا جائے؟ اور پوچھے کہ میرا بیٹا, تو اگر وہ ہاسپٹل میں موجود ہے بیٹا تو یہ کہا جا سکتا ہے, جبکہ اس کو یہ ہو کہ جھٹکا لگے گا تو یہ بھی گئی. تو اب ایسی صورت میں اس کو یہ کہا جائے کہ بیٹا ہاسپٹل ہی میں ہے اگرچہ وہ کولڈ اسٹوریج میں ہو, یا یہ کہ آپ کا بیٹا سکون میں ہے. یہ اس حدیث شریف کی طرف جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ام طلحہ کا جو ام سلیم کا جو واقعہ ہے, اس کی طرف کہ وہ आपका बच्चा सुकून में है, सुकून साकिन ठहरा हुआ, वो मरा हुआ वो साकिन होता है। तो यूं पहलूदार अब जिस पर आके पड़े ना तो वो कोई पहलूदार बात शायद निकाले, और ये उलमा और अहले इल्म जो है वो शायद निकाल सके, वरना एक बहरहाल झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। तो अल्लाह पाक हमको झूठ से बचाए। यही मैं कहता हूँ, झूठ इतना इतना हमारी गुफ्तगू का हिस्सा है कि 5 मिनट की गुफ्तगू हमारी होती है ना, इसको अगर हम टेप कर लेना और कोई जिसका जहन हो ना कि अब इसको बोल दिया जाए कि भाई इसकी स्कैनिंग करें आप कि इसमें क्या क्या है। तो ये आम जो आवाम जो गुफ्तगू करते हैं आमतौर पर, 5 मिनट की गुफ्तगू में शायद 2-3 झूठ हों, 2-3 बदगुमानियाँ, कोई 1-2 गीबतें, कोई झूठे मुबालगे, इस तरह की हो सकता है कि कुछ निकल आए। इतना मतलब यानी कि अंदाज़े गुफ्तगू जो है ना हमारा बहुत उमूमन गुनाह भरा होता है। एक हल ये भी है कुफले मदीना, और कुफले मदीना वाला भी झूठ से बच जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाज़ों का आती है कि अगला कोई ऐसी बात करता है जो पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन वो फिर बोलता है समझ गए ना, अब हाँ मैं सर लाया तो झूठा, तो समझा नहीं है फिर बोलता है झूठा। अब एक छोटी बच्ची 3-4 साल की मेरे पास आई, ये शायद रमजान शरीफी की बात है, उसने उसको पहले तो कहीं कुछ हल्की फुल्की कुछ चोट लगी हुई है कुछ, तो उसने मुझे कहा दिखाने की कोशिश की और कुछ अपनी कटपट कटपट में बोली हो, मुझे पल्ले नहीं पड़ा। अब फिर वो उजाले में गई, उजाले में इसने पिंडली खोली और मुझे दिखाया, यानी कुछ इसको लग गया था, और ये मैंने कहा यूं करके चलो उसको तसल्ली। फिर ये मेरे पास आई, मेरे को बोलती है कि बच्चों को चोट नहीं लगती ना। मेरा दिमाग गया कि इसका मतलब ये बच्चों को बोलते होंगे घरों में कि बच्चों को चोट नहीं लगती, अगर ऐसा कहते हैं तो वो झूठे। तो इसने मुझे पूछा कि बच्चों को चोट नहीं लगती ना, तो क्या जवाब देना चाहिए। मैंने यही कहा मैं लगती है, मैंने कहा वरना ये जहन ना हो तो उसने यही बोला हाँ बच्चों को चोट नहीं लगती। इसी तरह मुबल्लिग बाज़ औक़ात बोलते हैं हाँ भाई समझ गए ना जी, हालांकि नहीं समझे होते। इशारे से भी तो झूठ होता है, इशारे से तो ऐसे झूठ होते हैं कि खुदा की शान। के वो एक हदीस शरीफ है कि हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के सर मुबारक में वो जुएं निकालने का, जुएं नहीं थी वो, जुएं निकालने का अंदाज करके यूं मार रही थी, न जू नहीं होती थी। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुलाजा फरमाया, तो हदीस शरीफ का ये मजमून है। अब अक्का के अल्फाज बे आई नहीं तरह याद रहना मुश्किल होता है, तो मफहूम मजमून यही है कि वो चूंकि यूं मार रही थी और जू नजर नहीं है, जू होती नहीं थी, तो इरशाद फरमाया कि ये उंगलियों का झूठ है।
रब की हुई अता है, रमजान आ गया है, रब की हुई अता है, रमजान आ गया है, तौबा का दर खुला है, रमजान आ गया है, तौबा का दर खुला है, रमजान आ गया। रमजान
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر.
ہمارا موضوع دعا کی اہمیت ہے. دعا عبادت بھی ہے یا دعا کی مطلب کوئی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی سے بیان فرمائیں کہ نارمل ایک نارمل سا عمل ہے یا اس کے لیے کچھ انفسائز بھی کیا گیا, اس کے لیے ہمیں ترغیب بھی دی گئی, کچھ ارشاد فرمائیں اس بارے میں.
دعا عبادت ہے, حدیث پاک میں اس کے الفاظ موجود ہیں, الدعاء عبادت.
اور وہ خود عبادت بھی کہا گیا.
جی
یعنی دعا کو عبادت کے ساتھ ساتھ مغز بھی کہا گیا. عبادت کا
عبادت عبادت بھی ہے اور عبادت کا مغز بھی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے وسیلے توسل سے بارش کی دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے, یہ الفاظ تھے ان کے کہ اللہ تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے التجا کیا کرتے تھے تو ہم پر باران رحمت نازل فرماتا تھا اور آج ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں,
کیا بات
تو ہم کو بارش دے دے.
سبحان اللہ,
تو ان کو بارش دی جاتی.
کیا بات, مطلب یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو سوال ذہن میں ہے کہ دعا مانگنی اللہ سے ہے, کرنا رب سے التجا ہے, تو اس میں یہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا رب ڈائریکٹ عطا نہیں فرما سکتا؟
میں کیوں مانگا کرتا ہوں
جی,
اس کا بڑا آسان ایک قاعدہ ہے
جی,
وہ سمجھ میں آ جائے تو یہ گتھی جو ہے نا وہ کھل جاتی.
ٹھیک ہے,
دیکھیں ایک ہے اللہ تعالی کی قدرت,
ٹھیک ہے,
ایک ہے قانون. تو اگر ہم اس کی قدرت کو مانتے ہیں تو اس کا قانون بھی مانیں.
ٹھیک ہے,
قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو بغیر بادل کے بارش برسا دے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
یہ قدرت ہے.
بے شک مالک ہے وہ, یقیناً.
وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے اولاد دے دے.
صحیح,
یہ قدرت ہے.
واہ,
لیکن قانون یہ ہے کہ وہ ماں باپ کے توسل سے اولاد دیتا ہے.
صحیح,
بادل کے توسل سے بارش دیتا ہے.
ٹھیک ٹھیک,
تو اور یہ اس کا قانون ہے, اگرچہ وہ ہر ایک کو یعنی بغیر کسی ذریعے اور وسیلے کے وہ مدد عطا فرما دے, رزق عطا فرما دے.
صحیح,
لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے وسیلے سے سب کچھ عطا فرماتا ہے.
کیا بات ہے, کیا بات.
اب دیکھیں دنیا جو ہے, یہ ساری دنیا کا جو نظام ہے یہ محض اولیاء اللہ کے توسل سے چل رہا ہے. کہ وہ حدیث پاک جو جس میں 40 ابدال کا ذکر ہے, شام کے 40 ابدال کا, یسقا بہم الغیث, ان کے ذریعے سے بارشیں ہوتی ہیں. اب بارش ہی زندگی کا سبب ہے, تو سارے جہان کا کارخانہ چل ہی بارش کی وجہ سے رہا ہے. تو یہ تو صرف 40 ابدال کا صدقہ ہے.
اللہ,
اور جو ان سے بڑے ولی ہیں جیسے غوث پاک کا ہے, تو ان کے ذریعے سے جو نعمتیں ملتی ہوں گی وہ تو اس سے بڑھ کر ہوں گی.
اللہ اللہ اللہ,
اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملتی ہوں گی تو اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے.
کئی لوگوں کے ذہنوں میں ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار دعا مانگی اور کچھ ہوا ہی نہیں, تو اس پہ دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. سبحان اللہ, حدیث پاک سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. یاد رہے کہ بندے کی دعا 3 چیزوں میں سے ایک سے خالی نہیں ہوتی. یا تو اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے, یا فوراً اسے کوئی بھلائی عطا کر دی جاتی ہے, یا اس کے لیے بھلائی جمع کر دی جاتی ہے. اب آپ ذرا سوچیں, دعا مانگی, وہ جو مانگا میں نے وہ نہ ملا, بلکہ اس کی وجہ میرا گناہ معاف ہو گیا, بلکہ ایک اور روایت میں اس طرح ملتا ہے کہ کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے. اب بعض اوقات ہم نے دعا کی جناب کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو, بڑی دعا کی, افطار کے وقت دعا کی, مگر کاروبار تو وہی رہا, روزانہ 1000 روپے کی سیل ہے, وہ 1000 کی 1100 کی ہوئی نہیں. ہم بولے یار دعا مانگ رہے برکت نہیں ہو رہی, لیکن کیا پتا آپ کی دکان پر اللہ نہ کرے آگ لگنے والی تھی, مگر اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹل گئی. روایتوں میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ دعا, جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ جب کوئی مصیبت اوپر سے آ رہی ہوتی ہے, نازل ہو رہی ہوتی ہے, دعا اس سے انٹرسپٹ کرتی ہے, جا کے اس کے بیچ میں دعا اور اس مصیبت کی گویا لڑائی چلتی ہے. یعنی وہ دعا اس کو روکے رکھتی ہے اور اس مصیبت کو بندے تک نہیں پہنچنے دیتی. ہم تو دیکھتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوئی. ہمیں کیا معلوم, ہمارا رب ہمارے لیے بہتر جانتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ہماری دعا کی وجہ سے ٹل گئی اور ہم آج خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے جناب گھر میں یہ چیز آ جائے اور ہمارا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہونا تھا, اس دعا کی برکت سے میرا وہ ایکسیڈنٹ رک گیا, تو یہ دعا کی قبولیت مجھے نظر نہیں آئی. اور پھر روایتوں میں یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ جن لوگوں کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی ان کے لیے آخرت میں اجر جمع کر دیا جاتا ہے, اور ایسے لوگ جب آخرت میں اجر دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے قیامت کے دن کہ ہماری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی. اتنا ثواب دعا قبول نہ ہونے پر, یعنی اس کی ریپلائی یا اس کا جو یوں سمجھیے کہ جو ریوارڈ ہے, جو عطائیں ہیں, وہ دنیا میں نہیں ملی, نظر نہیں آئی, لیکن آخرت میں اتنا اجر ملا.
یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے ابھی بیان کی کہ دعا کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. ایک تو یہ پہلو بہت اہم ہے جو مفتی صاحب نے بیان کیا کہ دعا کرنے میں ہماری نیت عبادت کی ہونی چاہیے. مثلا ہم دعا کر رہے ہیں تو عموماً ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل جائے. یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن اگر اس کے اندر ہماری ایک بنیادی نیت دعا سے پہلے ہماری یہ بن جائے کہ میں رب کے بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ یہ عبادت ہے, تو عبادت کا ثواب اور جو مس کنسپشن ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. اور دوسرا جو یہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ میں نے جو مانگا تھا وہ ملا نہیں, تو یہ بھی روایتوں میں بیان کیا گیا ہے دعا کے آداب کے اندر کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ میں نے ابھی دعا مانگی تو فوراً جو ہے وہ پوری ہو جائے, تو دعا کی قبولیت میں جلدی مچانا اس سے منع کیا گیا ہے. اور یہ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے بھی ایک سبب بیان کیا گیا کہ جو شخص
گویا کہ سودے بازی ہو گئی
جی
کہ میں نے پیمنٹ کر دی ہے اب ڈلیوری دو.
اللہ اللہ اللہ
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وعلى بركة الله.
شہزادی کون ہے سیدہ زہرا, شہزادی کون ہے سیدہ زہرا,
عفت کا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا, شرف گا سے گے ان کو, شرف گا سے گے ان کو دامن زغرا سے نسبت کا.
شہزادی
ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا, یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مزین سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے.
یو ایس اے, یو کے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے سلسلہ ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. آج کا ہمارا موضوع ہے پرپز آف لائف, اسے اردو میں کہیں گے مقصد حیات. مومن مسلمان کا مقصد حیات, زندگی کا مقصد جو ہے یہ کیا ہے؟
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون and there is no doubt left after reading this verse of قرآن کریم that what is the purpose of life. We are created to worship Allah subhanahu wa ta'ala, and we cannot worship Him if we don't know how to worship Him. So that leads us to seeking ilm-e-deen, because ilm e deen is the only ilm in which you learn how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. You know, topi is made to put on the head and shoe is made to put under the feet. Now if someone puts the topi under the feet and shoe on the head, so what would we say?
We will say that he is a mad.
He is a madman. He is foolish.
Foolish.
So, I mean, similarly, we are created to worship him. But if we don't worship him, then we are foolish. And something that, you know, that's not perform its function anymore, for which it was manufactured or for which it was made or created, then that must go to scrapyard.
Oh, Islam shows us this direction, that this is your maqsad, this is your purpose. Why is it that today, that maybe in particular those Muslims who are influenced by Western culture or who are living in Western countries, why do they also have this idea, many of them, that what is the purpose, what is our maqsad, when Islam shows us clearly what it is?
Yeah, actually, there are many who do know and understand, and there are many who do not know and they do not understand. You know, there are so many Muslims who are born in Muslim families, so they are Muslims, but they have not studied Islam. They have not studied Quran Kareem. They have not understood, and they have not taken keen interest to learn, to know what message their Creator have given to them, how to live their lives in this dunya. And then they are captured by, you know, their carnal desires. And in order to have fun, as you said, you know, they will work hard like donkey and they'll work like machine. They have no time for socializing with their family, for proper rest. People would do, you know, double duties to earn more so they can live a particular lifestyle which they have chosen for themselves. And so this becomes purpose of life for them, because, you know, they have not opened the doors of their hearts for spirituality. You know, they in total darkness, and they're just running behind the material. They're running behind the world, the luxuries, the comforts, as if there is a race and they're speeding to win that race.
Muhammad Shayar Asari, Canada ke Toronto se baat kar raha hu, aapko program dekh raha hu, mashallah live. Is waqt yahan Toronto mein star ka waqt hua chahta hai, to koi bhi star ke waqt pade jane wale mana jaate hain, star mein se kuch salam suna de. Jazakallah.
محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی
فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 Ramazan, 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 Ramazan.